سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. زبان عشق ان کا عنوان ہے, زبان عشق. دریرا رے شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے, در راز شریعت کھولتی ہے, زبان عشق جب کچھ بولتی ہے. سرج
دعاؤں سے اور ان کی
دیتی ہے خدا کے آسوں سے دعاؤں سے اس کی صحبتوں سے وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے مزے دو
ملتی ہے خدا کے آسوں سے
قائد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ سے وعظ توبہ کی ضرورت سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. توبہ کی ضرورت. ارشاد فرمایا کہ صاحبو یہ اتنا بڑا عالم ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے, یہ اتنا بڑا عالم ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کو ہمی کو نفع پہنچانا مقصود ہے. ہر ہر طرح ہماری مصلحتوں پر نظر ہے, البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مصلحتیں ہمارے سمجھ میں بھی آ جائیں. غرض بعض احکام کی سختی اور دشواری وسوسے کا سبب ہوتی ہے, لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سختی ہی ان احکام کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کی دلیل ہے. اگر کسی مخلوق کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں دشواری بالکل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ جھوٹے مذاہب میں بہت آسانیاں ہوتی ہیں تاکہ نفس کے کتے اس کو جلدی قبول کر لیں. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ جو دین میں آسانیاں ڈھونڈتے ہیں, کبھی دنیا کے کاموں میں بھی آپ نے اس کو ڈھونڈا؟ سب سے زیادہ آسان کام دنیا کا روٹی کھانا ہے, مگر خبر یہ ہے کہ کتنی مصیبت جھیلنے کے بعد آسان ہوا ہے. جب بچے کا دودھ چھڑاتے ہیں تو کیسی کچھ مصیبت ہوتی ہے اور کتنی تکلیف بچے کو پہنچتی ہے, اور وہ دودھ پینے کے لیے کیا کچھ ضدیں کرتا ہے لیکن اس کی ایک نہیں سنی جاتی, بلکہ ایلوا لگا کر کبھی دوسری تدبیر سے اس کو دودھ پینے سے روکا جاتا ہے. آج یہ بڑا فتنہ پھیل چکا ہے کہ کتنے گمراہ لوگ اسمارٹ فون پہ, کیبلوں پہ, یوٹیوب پہ اور کس کس دھندے پہ وہ دین پیش کر رہے ہیں, حالانکہ دین کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی اور نئے نئے مسئلے گھڑ کے اور لوگوں کے لیے جو ہے آسان بنا کر دین کو پیش کر رہے ہیں, مسئلوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں اور پردہ بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں نے یوں ہی سختی کر رکھی ہے, دین میں آسانی ہے آسانی. لہذا جیسے حضرت نے فرمایا کہ نفس کے کتے اس کو جلد قبول کر لیتے ہیں, کیونکہ آسانی ڈھونڈنے کی فطرت ہے ہماری, تو دین میں بھی آسانیاں ڈھونڈتے ہیں حالانکہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں. دین میں آسانیاں کہاں ہیں؟ دین میں تو مشقتیں ہیں, مشکلات ہیں, ورنہ اپنے پیارے نبی, اپنے سب سے محبوب ہستی کو اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیوں تکالیف میں ڈالتے؟ کتنی مشقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی, دشمنوں نے کیسے ستایا, کیسے کیسے الزامات لگائے, جہاد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش پیش رہے. تو یہ دین کو ایسا تھوڑی ہے کہ گھر بیٹھے آپ کو مل جائے. تو فرمایا کہ آخر یہ مصیبت کیوں جھیلی جاتی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ماں باپ بچے سے زیادہ اس کی مصلحتوں کو جانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت اس کی مرضی کے موافق کام کیا گیا تو جوان ہو کر تباہ ہوگا اور ساری عمر اسی بلا میں مبتلا رہ کر کمزور رہے گا. بس احکام دینیہ کی حالت بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ جو وہ کسی وقت دشوار معلوم ہوتے ہیں مگر مصلحت انہی میں ہے. چنانچہ ارشاد ہے کہ اگر حق تعالیٰ ہم کی خواہشوں کے تابع ہو جائیں تو زمین آسمان سب خراب اور برباد ہو جائیں. بس ہمارے لیے یہ شفقت ہے کہ اس معاملے میں ہماری ایک نہ سنی جائے, جس طرح بچے کی رائے کو نہیں سنا جاتا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ملاحظہ فرمائیے کہ باوجود عالم کے سردار ہونے کے اس قدر سادگی آپ کے ہر ہر انداز میں تھی. بیٹھنے میں کبھی آپ نے اپنے لیے کوئی خاص جگہ نہیں بنائی, یہاں تک کہ لوگ جب زیارت کو آتے تھے تو صحابہ سے دریافت کرتے کہ میں محمدن فیکوں, کہ تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ صحابہ جواب دیتے کہ ہاد الابیض المتقی, یہ گورے گورے جو سہارا لگائے بیٹھے ہیں وہ سہارا لگانے کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گاؤں تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے, بلکہ عرب کے عرف میں ہاتھ پر سہارا لگانے والے کو بھی متقی کہا جاتا ہے. اور چلنے میں آپ کی یہ حالت تھی کہ ہمیشہ ملے جلے چلتے تھے, آخر اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کئی مرتبہ بزرگ تر ہے, مگر بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سمائی ہوئی تھی, غرض آپ کے کسی انداز سے بھی بڑائی کی شان ظاہر نہ ہوتی تھی. اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسافہ کرتے تھے کیونکہ ان کے کچھ بال پک گئے تھے جس کی وجہ سے وہ بڑے معلوم ہوتے تھے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھیے, یہ لوگوں سے برابر خود ہی مسافہ کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں ہونے دی. اسی طرح دوسرے صحابہ بھی خاموش بیٹھے رہے کیونکہ سمجھدار تھے, لیکن اگر آج کوئی ایسا کرے کہ غلطی سے شاہ صاحب کے بجائے کسی اور سے مسافہ کر لے, سب غل مچانا شروع کر دیں. اور جس سے غلطی میں مصافحہ کر لیا اس کی تو بہت ہی بری گت بنائی جائے کہ اپنے کو پیر بنانا چاہتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر دھوپ آ گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا تان کر کھڑے ہو گئے. اس وقت حاضرین نے پہچانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم ہے. انصار کا ادب دیکھیے کہ حقیقت معلوم ہونے کے بعد اب دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافر کرنے نہیں چلے. آج کل کے لوگ تو ضرور دوبارہ کرتے. اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں تو غلام کی طرح کھاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رکوع بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. صاحب یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں, اس کی قدر اس وقت ہوگی جب اپنے اوپر یہ کیفیت غالب ہو. اور یہ وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کھانا کھانے میں کوئی لقمہ گر جائے تو مٹی سے صاف کر کے کھا لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جلدی جلدی تناول فرمایا کرتے تھے. آج اس کو سخت عیب سمجھا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ فلاں شخص اس طرح کھاتا ہے کہ شاید کبھی اسے کھانے کو نہیں ملا. وجہ یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں سما چکی تھی ہم اس سے محروم ہیں. صاحبوں میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بادشاہ کسی معمولی سے آدمی کو بلا کر حلوہ کھانے کو دے اور کہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر کھاؤ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ شخص کس طرح کھائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے ہر لقمے کا انداز یہ ہوگا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو جائے کہ بڑی رغبت اور شوق سے کھا رہا ہے, اور یہی انداز اس وقت پیارا ہوگا. اس کو تما ہرگز نہیں کہہ سکتے. اور اگر فرض کر لو کہ یہ تما ہی ہے تو سمجھ لو کہ جو عیب سلطان پسند کرے وہ عیب نہیں وہ ہنر ہے. واہ واہ سبحان اللہ. اگر فرض کر لو کہ یہ تما ہی ہے تو سمجھ لو کہ جو عیب سلطان پسند کرے وہ عیب نہیں وہ ہنر ہے. اور اگر اس مثال میں اس شخص کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے اتفاق سے کوئی لقمہ گر جائے تو بتاؤ یہ کیا کرے گا. ظاہر ہے کہ اس کو اٹھائے گا اور صاف کر کے قدر سے کھائے گا. اسی طرح یہ بھی سوچو کہ بادشاہ کے سامنے کس انداز سے بیٹھ کر کھائے گا. تو جب دنیا کے بادشاہوں کے سامنے ان تین باتوں کا لحاظ ضروری ہے تو کیا اللہ میاں کے سامنے ضروری نہیں؟ اور آج کل تہذیب تو صرف نام ہی کی ہے, اس میں حقیقت کا نام و نشان بھی نہیں. صاحب و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو کھانے کے طریقے سکھائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دل کی حالت کا ظاہری بدن پر اثر پڑتا ہے, یوں ہی ظاہری حالت کا اثر بھی انسان کی اندرونی حالت تک پہنچتا ہے. اگر ظاہری حالت پر غرور برستا ہے تو دل تک بھی اس کا چھینٹا ضرور پہنچے گا, اور غرور دل میں ضرور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اور اگر ظاہری حالت عاجزی کسی ہے تو دل میں بھی عاجزی کا اثر پہنچے گا. اور راز اس کا یہ ہے کہ جب کسی شخص نے اپنے ظاہر کو سنت کے موافق کر لیا تو اس نے خدا تعالیٰ کے نزدیکی خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا قصد کیا, اور یہ ان کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے ایک بالش نزدیک ہوگا میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہوں گا, اور جو مجھ سے ایک ہاتھ نزدیک ہوگا میں اس سے دس ہاتھ نزدیک ہوں گا. مطلب یہ ہے کہ جو میری طرف تھوڑا سا بھی بڑھتا ہے میں اس کی طرف بہت سا بڑھ جاتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ خدا کی نزدیکی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اندرونی حالت درست ہو جائے اور باطنی نزدیکی نصیب ہو جائے. بس معلوم ہو گیا کہ ظاہر کی درستی سے باطنی نزدیکی ضرور نصیب ہوتی ہے. خلاصہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر عاجزی بڑی ہوئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ذات خداوندی کی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں بسی ہوئی تھی. اس لیے آپ ہر حالت میں غلامی کا طریقہ اختیار کرتے تھے, اور جب یہ ہے تو بس ہم کو بھی خدا کے احکام سن کر چپ چاپ مان ہی لینا چاہیے اور کچھ پیلا اور حجت نہ چاہیے, کیونکہ غلام کی شان یہی ہے. اور یہ کھود کرید ہمارے حق میں نقصان پہنچانے والی بھی تو ہے. اگر نقصان نہ پہنچاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کی اجازت دیتے, اس سے منع نہ فرماتے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے منع فرمایا. دیکھیے صحابہ جو کہ حضور کی صحبت اٹھائے ہوئے تھے اور جن کی عقلیں بالکل درست تھیں, ان حضرات نے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل روک دیا اور بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ اگلی قومیں تقدیر کے متعلق اسی کھود کرید کی بدولت ہلاک ہوئیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بہت سی باتیں دلیل سے سمجھ میں آ جاتی ہیں, اسی طرح بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن میں دلیل کا گزر بھی نہیں اور بلا دیکھے سمجھ میں نہیں آ سکتی, بلکہ ان کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے اور وہ مشاہدہ ہم کو نصیب نہیں. تو ایسی باتوں میں کھود کرید کرنے کا یہی نتیجہ ہوگا کہ ہم تباہ ہوں گے. اس کے مناسب ایک حکایت یاد آئی. مشہور ہے کہ ایک لڑکے نے اپنے استاد کی جو اندھے تھے دعوت کی اور کہا آج میں آپ کو کھیر کھلاؤں گا. استاد صاحب نے چونکہ کھیر کبھی دیکھی نہ تھی, کیونکہ اندھے تھے اور نہ ابھی تک کھانے کا اتفاق ہوا تھا. اس لڑکے سے پوچھا کہ کھیر کیسی ہوتی ہے. لڑکے نے جواب دیا کہ کھیر سفید ہوتی ہے. استاد نے کہا سفید کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے بگلا سفید ہوتا ہے. مگر استاد صاحب نے بگلا کبھی کہاں دیکھا تھا؟ اس لیے دریافت کیا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے. اس نے ہاتھ ٹیڑا کر کے بگلے کی صورت بنائی. استاد صاحب نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو فرمانے لگے کہ بھائی یہ کھیر تو بہت ٹیڑھی ہے، کیسے کھاؤں گا؟ تو جیسے اس اندھے کے کھیر کو ٹیڑھا سمجھنے کی وجہ یہی تھی کہ جو چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ اس کو بیان سے سمجھنا چاہتا تھا. یہی حالت ہماری بھی ہے، ہم مشاہدے کی چیزوں کو دلیل سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہاں اگر سمجھنا چاہو تو اول دل میں نور پیدا کرو، پھر اپنے آپ یہ حالت ہوگی کہ ہر چیز کی سینکڑوں حکمتیں نظر آنے لگیں گی. دیکھو اگر کوئی معمولی شخص کسی بادشاہ سے کہے کہ مجھے اپنا خزانہ دکھاؤ تو اس کی بڑی غلطی ہے اور اس کا مقصود کبھی پورا نہیں ہوگا. البتہ اس کی تدبیر یہ ہے کہ بادشاہ سے خوب گہرا تعلق پیدا کرے اور اس کے خاص لوگوں میں سے ہو جائے، اس کے بعد بغیر کہے کبھی وہ مہربان ہوگا، خود خزانہ دکھا دے گا. بس اپنے دل کو خدا کے تعلق سے نورانی کرو، پھر خود ہی حکمتیں معلوم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بتلا دیں گے. مگر اب تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ساری باتیں استاد کے سامنے بیٹھ کر سمجھ لیں. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما اعلم لبكيتم كثيرا ولبهتم قليلا. رواه البخاري. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر تم اس چیز کو جان لو جس کو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور بہت کم ہنسو. تشریح نے ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں تنبیہ فرمائی گئی ہے امت کو کہ جاہلوں اور غافلوں کے طریقہ حیات سے اجتناب کرے، یعنی زیادہ ہنسنے اور زیادہ راحت اور عیش سے زندگی کو بچائے اور امید پر خوف کو غالب رکھے، مگر بڑھاتے میں خوف پر امید کو غالب رکھے، بالخصوص دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ایام میں عفو و رحمت کا مراقبہ زیادہ رکھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں چند اہم تعلیمات دینیہ، جس نے کہا مانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اس نے کہنا مانا اللہ تعالی کا. وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری جماعت سے خارج ہے جو ہمارے کم عمر پر رحم نہ کرے اور ہماری بڑی عمر والے کی عزت نہ کرے اور نیک کام کرنے کی نصیحت نہ کرے اور برے کام سے منع نہ کرے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ملعون ہے جو کسی مسلمان بھائی کو مالی یا جانی نقصان پہنچائے یا فریب کرے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل حاصل کرنے میں تزرانی نے کبیر میں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق الذکر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کام کو جایا کرتا اور وہ اس کی طرف التفات نہ فرماتے. اس نے حضرت عثمان بن حنیف سے کہا، انہوں نے فرمایا کہ تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا اوپر والی جو گزشتہ روز ہم نے عرض کی تھی سکھلا کر کہا کہ یہ پڑھ۔ چنانچہ اس نے یہی کیا، اور اب جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بڑی تعظیم اور تکریم کی اور اس کا کام پورا کر دیا۔ یہ توسل کی دعا خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھلائی تھی اور فرمایا تھا کہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کے، اے محمد، میں آپ کے وسیلے سے اپنی اس حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ وہ پوری ہوئے، اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجیے۔ یہ توسل کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلائی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اجعلنا اخشاك كأننا نراك رغبة حتى القاك، وارشدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على النبي الكريم، برحمتك يا أرحم